الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور اسلام کو بہت عظیم درجات سے نوازا ہے اور ایک کافر اور مسلمان میں بہت بڑا فرق ہے وہ فرق اس طریقے سے ہے کہ جو شخص کافر ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس نے اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں جتنے مٹیریلز ہیں جتنی اسباب ہیں اس دنیا میں آبادی کے اور ترقی کے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان تمام چیزوں پہ تحقیق ہوئی ہے کوئی شک اس میں نہیں ہے اور ان تمام چیزوں پر تحقیق کرنے کے بعد وہ قومیں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ تمام مٹیریلز اور ٹیکنالوجیز یہ بذات خود مؤثر ہے یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کا یقین وہ نہیں ہے، اس لیے وہ اسی چیز کو ہی اپنے کام میں اور اپنے تجربات میں، اپنی سائنس میں اسی چیز کو ہی اصل الاصل مانتے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ استعمال کرتے ہیں وقتاً فوقتاً دوسرے انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، خواہ کسی کی جاسوسی کرنی ہو یا کسی کے شہر پہ قیامت ڈھانی ہو، بم برسانے ہو، ہر ہر چیز میں وہ سہارا لیتے ہیں دنیاوی مٹیریلز کا. اور ان مٹیریلز کے ساتھ شیطان نے ان کے لیے راستے سیدھے کیے ہیں، معاملات آسان کیے ہیں، اور ان کو طریقے طریقے سے یہ باور کرا رہا ہے شیطان کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، وہ راستہ تمہارے لیے بہترین ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ کافر بھی اپنی سازشوں میں، اپنی کوششوں میں اور اپنے طریقوں میں لگے ہوئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں بھی اپنی شان، اپنی عظمت کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کافر، وہ منکر جس نے دنیا کے مٹیریلز کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے، وہ بظاہر ہر محاذ میں غالب ہے، ہر محاذ میں طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے پہ وہ مسلمان مومن جس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ بزرگ و برتر کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ سب چل رہے ہیں، لیکن جب وہ میدان عمل میں جاتا ہے، جب وہ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آتا ہے، تو بظاہر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس قوت نہیں ہے، اور اس کے پاس غلبہ حاصل کرنے کے اسباب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مومن یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایک عہد و پیمان کر چکا، اور وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ وہ یہ وعدہ ہے، وہ یہ عہد ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ عہد اور پیمان جب مسلمان مومن نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کر لیا، اب جب جب اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ مومن عند اللہ بھی مجرم ہے، اور یہ مومن دنیا والوں کے سامنے بھی مجرم ہے. اس لیے کہ جب مجنون لیلا پر عاشق نہیں تھا تو اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی، جہاں چاہے وہ عشق کرے، جہاں چاہے وہ اپنی پسند کا اظہار کرے، لیکن جب مجنون نے لیلا سے عشق کا دعویٰ کر دیا، اب اگر مجنون کسی اور طرف دیکھتا ہے، کسی اور طرف عشق کرتا ہے، تو اب یہ بے وفائی کا درجہ، اب یہ بے وفائی کا بہت بڑی دلیل بن رہا ہے۔ تو اسی لیے ایک مسلمان مومن جس کی پیدائش اذان سنتے ہوئے ہوئی ہے، جس کی تربیت اللہ و رسول کے احکام کے مطابق ہوئی ہے، جس کا دستور قرآن کریم ہے، جس کی زندگی کے لیے مشعل راہ سنت نبویہ ہے، وہ جب ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے سوا کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس پہ پھٹکار برستی ہے، اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت برس جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ جس نے میرے ہونے کا عہد و پیمان کیا تھا، اب یہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تو انجام کیا ہو جاتا ہے؟ الیاذ باللہ، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تمام تمہید اس مقصد کے لیے تھی کہ آج کل ایک بحث چل رہی ہے، وہ یہ کہ کچھ جدت پسند لوگ اور کچھ ایسے لوگ جو ہمیشہ ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں اور چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، انہوں نے ہمارے اسلاف پہ یہ الزام لگائے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہر چیز میں توکل کا درس دے کر، ہر چیز میں اللہ کے حوالے کرنے کا درس دے کر ہمیں ایک ایسی قوم بنا دیا ہے کہ اب اس قوم میں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اب اس قوم میں سائنس کی ترقی کا امنگ اور جذبہ موجود نہیں ہے، اور اس کا الزام اور اس گناہ کا گناہگار ٹھہراتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کو۔ مثلا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، یہ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں تفصیلات بیان کی، اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو، ان کو جگہ دے دو، بزرگ کو جگہ دے دو، قابل احترام بزرگ، خاص خیال کر، کہ ان لوگوں کو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات بری لگ رہی ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی اور امام غزالی کی تصانیف بری لگ رہی ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا اپنا زندگی میں مقام کیسا تھا۔ یہ آج کل کے لبر چٹو دو پیسے کے لوگ جب یہ منہ کھولتے ہیں امام غزالی کے بارے میں، اور جب یہ منہ کھولتے ہیں امام ابن تیمیہ کے بارے میں، تو ان سے یہ تو پوچھا جائے کہ جناب، آپ جس طریقے سے ان اسلاف پہ حملہور ہو رہے ہیں، کیا آپ نے زندگی میں وہ منزلیں پائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی؟ یہ تو تفصیلات ہیں، جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت۔ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی، جس میدان میں بھی قدم رکھتا ہے، تو اس مسلمان کو دو چیزوں پر عقیدہ مضبوط ہے، ایک عملیات ہیں, دوسرا روحانیات. یہ وہ عملیات فراڈیوں والی عملیات نہیں, عملیات مانے پریکٹیکل عملی زندگی. تو ہم عملی زندگی میں کام چوری کرتے ہیں, اپنے ذمے کا کام پورے طریقے سے نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو اس میں جہاں ہمیں موقع ملا نگران آگے پیچھے ہو گیا, مینیجر آگے پیچھے ہو گیا تو ڈنڈی مارتے ہیں. اور عملی زندگی میں جو کرپشن اس وقت ہماری قوم نے شروع کی ہے, شاید کہ دنیا کے اندر اس کی مثال موجود. اور پھر روحانی زندگی میں, یہ دنیا دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم یہ صرف اس دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص اعتدال پہ پیدا کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور ہم نے اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک اعتدال والی امت بنایا ہے. اعتدال والی امت انسان کی فطرت ہے. ہمارے جسم کا ٹیمپریچر آپ دیکھیے, ایک خاص حد تک ٹیمپریچر ہے, اگر اس سے نیچے چلا جائے تو نمونیا, نزلہ, خطرناک بیماری, حاضن اللہ منہا. اور اگر ٹیمپریچر ایک خاص حد سے اوپر چلا جائے تو بخار ہو جاتا ہے, موت سامنے نظر آنے لگتی ہے, پسینے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان فکر میں رہتا ہے کہ یا اللہ میں ٹھیک کب ہوں گا. یہ دیکھیے, جسمانی اعتدال جب برقرار نہیں رہتا تو ایک طرف بھی موت ہے اور دوسری طرف بھی موت ہے. اچھا جی, اگر بخار اور نمونیا نہیں ہے تو بیرونی اثر بھی اس پہ اثر بہت شدید کرتا ہے. آج کل گرمی کا موسم ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ کئی لوگ مسلمان بیچارے وہ ہیٹ اسٹروک سے انتقال کر گئے. اور جب حد سے زیادہ سردی پیدا ہو جائے, پہاڑوں میں, برف میں, خطرناک موسم میں انسان رہ جاتا ہے, اس کی موت بھی یقینی ہے. اسی طرح ایک اور میدان دیکھ لیجئے کہ انسان کا پیٹ ہے, اس پیٹ کو ضرورت ہے کھانے پینے کی. اگر کچھ نہیں کھاتے تو بھوک سے مریں گے, اور اگر حد سے زیادہ کھا لیا, اتنا زیادہ کھا لیا کہ برداشت نہ کر سکے, تو زیادہ کھانے سے بھی موت ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال سے مسلمانوں کو بات سمجھائی ہے. فرمایا کہ بہار کے موسم میں جب بارشیں برس جاتی ہیں تو وادیوں میں گھاس اگتی ہے. کتنی پیاری گھاس ہوتی ہے, کیسی لہلہاتی ہے, دیکھنے والے کو خوش کرتی ہے. لیکن وہ گھاس اگر جانور کو کھلے عام دے دی جائے تو وہ جانور کھائے گا, کھائے گا, کھائے گا, اتنا کھائے گا کہ اس کا پیٹ میں تکلیف شروع ہو جائے گی اور وہ مرے گا. حالانکہ وہ گھاس اس کے لیے تو بہترین تھی, فائدہ مند تھی, اور اسی گھاس پہ تو یہ گائے اور بکری زندہ ہے. لیکن نہیں, ایک حد ہے, اس حد سے زیادہ اگر یہ کھا لے تو اس کی موت یقینی. یہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے. تو میرے محترم بھائیوں, ہمارے انسانوں میں بھی کچھ غذائیں جسمانی ہیں اور کچھ غذائیں روحانی ہے. ہم نے روحانی غذا تو دور کی بات, اب ہم جانتے بھی نہیں. ہماری نئی نسل, یہ نوجوانوں سے ذرا پوچھئے کہ جی روح کی غذا کیا ہے, تو یہ آپ کو جواب دیں گے کہ جی موسیقی, میوزک. یہ ان پہ وحی نازل ہوئی ہے, آسمان سے فرشتہ آیا اور اس نے کہا ہے کہ جی موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے. نہیں, یہ وہ تربیت ہے, یہ وہ ماحول ہے جب آپ ایک سے ایک ممی ڈیڈی اسکول میں بچوں کو بھیج رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کو یہ تو نہیں بتائیں گے نا کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے فضائل کیا تھے. وہاں ان کو یہی بتایا جائے گا کہ جی روح کو تکلیف ہوگی کیونکہ گناہ ہو رہے ہیں, روح کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, اب اس کو تسکین چاہیے, اور وہ تسکین میوزک کے ذریعے سے. حالانکہ ہمارا جو طریقہ ہے, ہماری جو ثقافت ہے, ہمارا جو ہیریٹیج ہے, وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اور ہمارا دین, ہماری شریعت. وہ عظیم نقطہ جس میں ہم اور دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمان برابر ہیں. آج ہم حیثیت قوم کے ترقی پذیر نہیں ہیں, کسی میدان میں ہم مقابلے کے نہیں ہیں, کسی جگہ پہ ہم کسی کے سامنے فخر سے اپنی کارکردگی پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن ایک خزانہ تو ہے نا, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایمان کی دولت. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اس ایمان کی دولت کی حفاظت بھی اگر ہم کامیابی سے اس دنیا میں کر سکے, خدا کی قسم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل پہلو, عملی پہلو, ایک ہوتا ہے روحانی پہلو. اور جب روحانیات نہیں ہوتی تو عملیات میں دم نہیں ہوتا, پھر ختم ہو جاتا ہے. اس کی بو منہ بولتی مثال سمجھ لیجئے کہ انسان ہے, باپ ہے, دادا ہے, نانا ہے, ماموں ہے, کتنا انسان ان سے محبت کرتا ہے, کیسے انسان ان سے عقیدت کرتا ہے, ان کا احترام کرتا ہے, لیکن جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے, اسی دادا کو پوتا اپنے ہاتھوں سے قبر میں جا کے دفن کرتا ہے, اسی ماموں کو اور اسی نانا کو اس کے اولادیں اور اس کے رشتے دار اٹھا کے لے جاتے ہیں اور زمین میں ایک گڑا کر کے اس میں دفن کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ لاش ہے, اب یہ ماموں نہیں, اب یہ لاش ہے, اب یہ دادا نہیں ہے. دادا کہاں گئے؟ دادا چلے گئے. وہ کیا چیز چلی گئی؟ جسم تو موجود ہے, روح اس میں, آنکھیں موجود ہیں, کان موجود ہیں, وہ خوبصورت ناک موجود ہے جو ساری زندگی انسان ان سے پیار کرتا تھا, لیکن فرمایا کہ اب اس کے اندر روح موجود نہیں ہے. جس جسم سے روح نکل گئی اس جسم کا انجام قبر ہے, تو جس زندگی سے روح نکل رہی, جس زندگی سے روحانیات نکل رہی ہو, اس زندگی کا انجام کیا ہوگا؟ اس زندگی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پہ مری ہوئی ہوتی ہے, اور روحانی طور پہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. روحانی طاقت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ روحانی طاقت وہ طاقت ہے جو انسان کو قائم رکھتی ہے اپنے عقیدے پر, اپنے فلسفے پر, اپنے ایمان پر, اپنے دین پر, اپنی شریعت پر. اور جہاں روحانی طاقت نہیں رہتی, جہاں روحانیات پہ بلیف نہیں رہتا ہے پھر وہاں پہ جو انسان حرکتیں کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، یہ ہمارے ملک کا جو حال ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی ایک وجہ وہ کرپشن ہے۔ کرپشن کا کیا مطلب ہے؟ ایمان فروشی، ضمیر فروشی، اپنا مقام فروشی، اپنی قیمت لگاتے کہ جو مجھے زیادہ پیسے دے دے گا وہ پیسہ حکومت کے خزانے میں نہ جائے، میرے جیب میں چلا جائے۔ یہ جو اس مقام تک خزانہ پہنچا ہے کہ آج ایک ایک پائی مانگ مانگ کے لوگوں سے پوری کرنی پڑ رہی ہے، یہ ایک سال کی محنت نہیں ہے، 75 سال محنت ہوئی ہے، 75 سال کرپشن ہوئی ہے، 75 سال پیسہ سرکاری خزانے میں نہیں گیا ہے، بلکہ دوسری جگہوں میں پرسنل لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے۔ تو آج جو انجام ہے آپ کے سامنے ہے کہ عوام غریب نہیں ہے، خاص طور پہ وہ عوام جو حکمرانوں کے ساتھ ہے وہ تو غریب نہیں ہے، پانچوں انگلیاں کڑاہی میں اور سر بھی کڑاہی میں ہے۔ جو اس کے ساتھ وہ مسلمان مومن ہے جس نے ایمان فروشی نہیں کی، جس نے ضمیر فروشی نہیں کی، اور جس نے اپنا مقام مرتبہ بیچا نہیں ہے، وہ آج غریب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ لمحہ فکریہ ہے اصل میں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت، اور وہ یہ کہ بغیر روحانیات کے عملیات میں اگر محنت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، عمل الانسان ما سعا وليس للانسان الا ما سعا، انسان کو وہی ہم دیں گے جو وہ طلب کرے، جو وہ محنت کرے۔ کافر طلب کرتا ہے ٹیکنالوجی، سائنس، تجربات، ایکسپیریمنٹس کرتے کرتے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان میں طلب ہی نہ ہو، طلب نہ ہونے کی دلیل کام چوری، طلب نہ ہونے کی دلیل اپنے کام سے چھپنا، منہ چرانا، اور اللہ نے اور انسانوں نے مل کے اس کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو روحانیات تو پہلے سے ہی جا چکی تھیں، عملیات بھی چلی گئیں، تو پیچھے بچی کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس مسئلے کے بارے میں مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے جو لالچی ہے، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے جو خود غرض ہے، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے جو صرف اور صرف حیوانوں کی طرح اپنے پیٹ پوجا کی فکر کر رہا ہے، خواہ قریب میں مسلمان بھائی تکلیف میں ہو، مر رہا ہو بھوک سے، تکلیف سے، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے محترم بھائیوں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال آج ہمارے اور آپ کے سامنے فلسطین ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ راجہ داہر کے فوجی ملتان کی سرزمین پہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، تو بغداد سے محمد بن قاسم اور ان کے ساتھ ہی آتے تھے اور راجہ داہر کی خبر لیتے تھے۔ اس سرزمین کے ہم باسی ہیں، اس سرزمین کا یہ واقعہ ہے۔ آج کل یہ بھی لوگ نکلے جن کو محمد بن قاسم سے ویسی تکلیف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان پر غمگین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دل دل میں کہتے ہیں کہ کاش کہ آج ہم بھی ہندو ہوتے, کاش کہ آج ہم بھی مورتی کے سامنے جھک رہے ہوتے اور ہم ہندوؤں کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے. ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, جاؤ تم ہندو ہو جاؤ, کس نے روکا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. لیکن وہ مسلمان مومن جس کو سرزمین اس بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا ہے, خدا کی قسم وہ محمد بن قاسم کا مرہون منت ہے. ایک زمانہ تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ خط لکھتے تھے مسلمان حکمرانوں کو, فکر کرو دہلی کی, فکر کرو کلکتہ کی, انگریز آ چکا ہے اور تیزی سے پھیل رہا ہے, مسلمانوں کو نقصان دے رہا ہے. اور ٹیپو سلطان اور اورنگزیب عالمگیر جیسے بڑے بڑے سراج الدولہ جیسے جان نثار قربانی دینے والے مسلمان کمانڈر آگے بڑھے, مر گئے, شہادت دے دی, لیکن خدا کی قسم قیامت تک کے لیے وہ امر ہو چکے ہیں. ہر چیز زندہ رہنا نہیں ہوتا, ہر چیز یہ زندگی نہیں ہے. 60 سال 70 سال بڑا کمال کر لیا, 100 سال جی لیے, ختم. قرآن و سنت نے جو ہمیں بتایا ہے کہ اصل زندگی وہ آخرت کی ہے, وہ اللہ و رسول کے احکامات کی زندگی ہے. اس زندگی کی تیاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں انعامات دیں گے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم سمجھتے ہو ایسے ہی پیدا کر دیا تھا تم نے فضول میں؟ آج تک آپ کے گھر پہ فضول میں کوئی چیز بنی ہے؟ کوئی چڑیا پیدا ہوئی ہے؟ کوئی چونٹی پیدا ہوئی ہے ایوی خامخائی میں؟ اتنا بڑا انسان خود بخود پیدا ہو گیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور دوسری غلط فہمی دور کر لو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے پاس آؤ گے نہیں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, پاک ہے اللہ کی ذات بلند ہے جو بادشاہ بھی ہے جو حق بھی ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ ایک بہت بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے خود اسلامی تعلیمات چھوڑ دی, ہم نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات چھوڑ دی, اور پھر اس چھوڑنے کے نتیجے میں ہم جن راستوں پہ چل پڑے اور جن مقامات پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کبھی ہم دین کو الزام دیتے ہیں, کبھی ہم مولویوں کو الزام دیتے ہیں, کبھی ہم مدارس کو الزام دیتے ہیں. وہ بگوڑا ایک ایکٹر تھا پاکستان کا, جس نے کوئی الٹی سیدھی موویاں بھی بنائی تھیں اور پھر وہ کسٹمز کے اندر جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا کسی اور ملک کے لیے, اور پھر وہ فرار ہو گیا, بھاگ گیا. آج وہ پاکستان میں نہیں ہے. اس نے باہر ملک سے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی جو سوات میں سیاح کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر اس نے ویڈیو بنائی, اور ویڈیو کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار مدرسے ہیں. تو یہ وہی مثال ہو گئی کہ چھنی نے ایک دن سراہی سے کہا کہ تم میں سوراخ دو ہیں, اور بے غیرت بے شرم انسان جو مدارس پہ الزام لگا رہا ہے, پہلے جا کے اپنا ریکارڈ تو صاف کرو. سی آئی اے کے ساتھ تمہاری کیا لین دین تھی؟ کسٹم سے تم بھاگے کیوں تھے؟ میرے محترم بھائیوں, نام لینا مناسب نہیں ہے, جس کو نہیں معلوم جانے دو, دفع کرے. مدارس, آپ حضرات الحمدللہ ایک دینی مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 1975 سے آج تک بلا تعطل کے اس مدرسے میں دین قال اللہ قال الرسول پڑھایا جا رہا ہے. ایک حرف بتا دیجئے, ایک موقع, صرف جمعہ میں نہیں, کلاسوں میں, طلباء کی تعلیم میں, الحمدللہ کھلی کتاب کی طرح جو تعلیم ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے, جو درس ہوتا ہے پوری دنیا میں کھلا ایکسس ہے, جو چاہے آئے سیکھے دین پڑھے. ایک حرف اس میں ایسا کوئی نہیں ہے جس سے ہم انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہو, یا ہم شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہو, یا ہم کسی کے ذہن میں اس قسم کی باتیں ڈال رہے ہو. ہم تو آپ کو برداشت کا درس دے رہے ہیں, اور دہشت گرد بھی ہم ہی ہیں. 70,000 فلسطینی فلسطین میں شہید ہوئے ہیں, دہشت گرد مدرسے والے ابھی بھی ہیں. اور مغرب اور ان کی شرارتیں ہر ہر مقام پہ, ہر ہر موقع پہ موجود ہیں, لیکن دہشت گرد مسلمان ہیں کیوں؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ جو کافر مشرک ہیں, دنیا میں ایک پاور ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتی ہے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ غلط, وہ اسلام کی طاقت ہے. ان شیطانوں نے کہا ٹرانسجینڈر, اسلام نے کہا معاشرے کو تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کے اپنے حقوق ہیں, اگر وہ اپنے مقام پہ ہے تو بس ٹھیک ہے, اس کو سر پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ایل جی بی ٹی کیو, اسلام سامنے آیا کہ اللہ اور رسول نے خبردار فرما دیا تھا کہ اس راستے پہ جو قومیں چلتی ہیں تباہی اس کا مقدر ہے. انہوں نے کہا عورت کو, بہن کو, ماں کو ننگا کرو اور ننگا کر کے باہر نکالو. اسلام نے کہا ہرگز نہیں, یہ تو تمہاری عزت ہے, یہ تو تمہاری آبرو ہے, یہ تو تمہارا لباس ہے, اس کو اپنے مقام میں رکھو, اس کی عزت کرو, اور ہر ایک کے سامنے اس کو بیچنا نہیں ہے, اور کوئی ضرورت نہیں ہے جی آداب کی, سنتوں کی, جیسے چاہو کھاؤ, جیسے چاہو پیو. قرآن کریم نے کہا اولئک کل انعام بل ہم اضل, کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں, جنت کے دعوے دار ہیں, جنت کے وارثین ہیں, تو ان کے لیے پھر زندگی گزارنا ایسا نہیں. دی اسپیشل ونز ہیں, اگر اسپیشل ونز ہیں تو ان کی زندگی گزارنے کے میتھڈز اور طریقے وہ بھی اسپیشل ہوں گے, اور اس اسپیشل مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا زمین پہ کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو, بلکہ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے. نبیوں کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ انسان کی رہنمائی. جب جب انسان کو ضرورت پڑی رہنمائی کی, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر بھی ظالم نہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, ہاں اگر تم کوئی نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا اجر تمہیں دیتے ہیں. دگنا نہیں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, ایک اور آیت میں فرمایا کہ جو نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا اجر دیں گے. لیکن عمل تو کیجئے نا, کوشش تو کیجئے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, جس طرف آپ دیکھتے ہیں مایوسی ہے. ایک اور فتنہ ہم پہ مسلط ہے بجلی کی شکل میں. پوری دنیا میں انسان رہتے ہیں اور ان کے بنیادی حقوق ہیں پانی, بجلی, اسپتال, تعلیم, نہ پانی میسر ہے, چوریاں ہو رہی ہیں پانی کی, جگہ جگہ پہ بک رہا ہے پانی, بجلی کا بل ہمارے پاکستانی قوم کی چیخیں نکل گئی ہیں, مشکلات بہت زیادہ ہیں. ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ ایسے حالات میں دونوں میدانوں میں عمل کی ضرورت. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے, وہ فضول ہے, ان کا ایمان ہی مشکوک ہے جو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہے ہوتا. تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں کے اثر سے, علامہ اقبال نے فرمایا ہے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت دعا تھی. بدر میں جب اسلام کی موت اور زندگی کا سوال تھا, آپ نے دعائیں کی, احد میں آپ نے دعائیں کی, خندق میں آپ نے دعائیں کی, حدیبیہ میں آپ نے دعائیں کی, تبوک میں آپ نے دعائیں کی, ہر ہر موقع پہ آپ نے دعا کی ہے. دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور وہ شخص جو کہتا ہے کہ دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے, یہی وہ فتنہ ہے جس نے مسلمانوں کے معاشرے میں گند پھیلایا ہوا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, دعائیں کر کے پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں, پھر آج سے ایک نئے عہد کے ساتھ, ایک نئے حوصلے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے میدان عمل میں آپ کو جو بھی کام دیا ہے, تہیہ فرما لیجئے کہ آج کے بعد یہ کام صحیح طریقے سے ہوگا, ایمانداری کے ساتھ ہوگا, امانتداری کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بھی بدل دیں گے, یہ حالات بھی بدل دیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تبدیل کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال و جواب کی مجلس میں شریک ہیں وہ نمازیوں کا احترام کیجئے, کسی نمازی کے آگے سے ہرگز نہ گزری. سوال پوچھا ہے کہ میں روزانہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سفر کر کے ملازمت کرنے جاتا ہوں, کیا میں وہاں مقیم والی نماز پڑھوں یا مسافر والی نماز پڑھوں؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان اگر روزانہ کی بنیاد پہ مسافر والی مسافت سے زیادہ دور جا کے کام کاج کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اعتبار گھر سے کام تک کے فاصلے کا نہیں ہے, بلکہ اعتبار شہر کے حدود سے لے کر کام کی جگہ تک. گھر سے نہیں, شہر کے حدود سے وہ فاصلہ شروع ہوگا اور کام کی جگہ تک دیکھا جائے گا. اگر وہ 78 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے تو یہ شرعی مسافر ہے, اگرچہ یہ روزانہ جا کے وہاں پہ جاب کرتا ہے لیکن زندگی میں کبھی بھی یہ 15 دن وہاں پہ نہیں رکا تو یہ مسافر ہے. اگر کام کاج کا فاصلہ گھر سے تو مسافت شرعی پر ہے لیکن شہر کے حدود سے مسافت شرعی پہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ ہمارا شہر ہے کراچی، بہت بڑا شہر ہے. کسی ایک جگہ سے آپ حساب کریں گے تو مسافت شرعی بنے گی، اور ہائی وے سے اور لانڈی سے آپ حساب کریں گے تو شاید مسافت شرعی نہ بنے. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد مسافت شرعی کے برابر فاصلہ ہے یا نہیں. جب یہ صورتحال واضح ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی مدت کے لیے وہاں رک رہے ہیں. شریعت کا حکم ہے کہ 15 دن تک ایک مقام پہ انسان رک جائے تو وہ اس کا وطن اقامت ہے، اور وطن اقامت میں پوری نماز پڑھی جاتی ہے، مختصر نماز نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ زندگی بھر میں کبھی بھی 15 دن وہاں پہ نہیں رکا ہے تو اب یہ مسافر ہے، جب بھی وہاں جائے گا تو مسافر والی نماز پڑھے گا. سوال پوچھا ہے کہ مسجد میں آ کر سلام کرنا کیسا ہے، یا امام کا مقتدیوں کو سلام کرنا کیسا ہے. دیکھیے مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو صف کی شکل میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں پر سلام کرنا منع ہے. فتاوی عالمگیری میں اور اس کے علاوہ دیگر معتبر فتاوی میں ہے، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَا يُجِيبُونَ، اگر کسی نے غلطی سے سلام کر لیا تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، صف کی شکل میں بیٹھے ہوئے مسلمان پر اس سلام کا جواب ضروری نہیں ہے. البتہ جو شخص صف کی شکل میں نماز کے انتظار میں نہیں ہے، راستے میں کھڑا ہے، یا امام کو راستہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، یا استقبال میں کھڑا ہے، اس کا وہ حکم نہیں ہے جو صف کے انتظار میں بیٹھا. اس لیے میں نے اپنے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ سنا بھی تھا اور سمجھا بھی تھا کہ جو شخص راستے میں کھڑا ہے یا آپ کو راستہ دے رہا ہے اس کو آپ سلام کر سکتے ہیں، اس کے سلام میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو شخص قبلے کی طرف متوجہ ہو کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا ہے، اس کو آپ سلام کریں گے، یہ سلام خلاف سنت. اس لیے احتیاط کریں تو بہتر ہے. البتہ امام صاحب کا سلام کر سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں. اسی کے ساتھ سوال پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے ہیں؟ علماء نے منع کیا ہے، الا یہ کہ تبلیغ کی نیت ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مسلمانوں سے متاثر ہے، اسلام سے متاثر ہے، قریب آئے گا، کیا پتہ اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دیں، اس لیے آپ نے اس کو سلام کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف چاپلوسی کے لیے اور نوکری کے لیے غیر مسلموں کو سلام کرنا گناہ ہے. السلام، سلام اسلام سے ہے. ایک شخص میں اسلام کی بو بھی نہیں ہے اور آپ اس پہ سلامتی بھیج رہے ہیں. اور طریقے اختیار کیے جائیں، خوش آمدید، ویلکم، فلانا یہ وہ، لیکن سلام کی اجازت بغیر سبب کے نہیں. بچی ہوئی ہے، نام رکھنا چاہتا ہوں، تحریم نام رکھنا کیسا ہے؟ تحریم اصل میں ہے حرام سے، اور حرام کہتے ہیں منع کو، حرام کہتے ہیں روکنے کو، لہذا تحریم نام نہ رکھیں، اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھ لیں تو بہتر. تہجد پڑھنے کے دوران میں فجر کی اذان ہو گئی تو کیا میں نماز توڑ دوں یا پوری کروں؟ اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. جب بھی کسی نماز میں اذان کا وقت ہو جائے تو نماز توڑنی نہیں ہے. یہ غلط مسئلہ عوام میں مشہور ہوا ہوا ہے. البتہ نماز پوری کرنی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ نماز پوری کرنی. یہ نہیں کہ وہاں مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں اور آپ سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، نہیں، فوراً، بس اب طویل تلاوتوں کا وقت نہیں ہے، فوراً رکوع کریں اور سجدہ کریں اور نماز پوری کر لیں، اور کوشش کیا کریں کہ نماز ایسے وقت میں آئندہ نہ ہو. پوچھا ہے کہ بیوی کے زیورات ہیں، کچھ میکے سے لائی ہیں اور کچھ سسرال والوں نے دیے ہیں، اور بیگم مطالبہ کرتی ہیں کہ سسرال والے زیورات کی زکات آپ یعنی شوہر دیں گے، کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ نہیں، ان سے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں زکات اس کے دینے کو تیار ہوں لیکن یہ زیورات میرے ہیں، آپ کے نہیں ہیں، پھر آپ دیکھیں. کیسے وہ یو ٹرن لیتی ہے اور فوراً بولے گی کہ نہیں زیورات تو میرے ہیں, زکات آپ نے دینی ہے. اچھا جی, تو پھر اس کا اصول یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہی زکات اس پر فرض ہے. البتہ اسلام میں احسان جائز ہے, اور عام طور پہ شوہر احسانن اگر بیگم کی طرف سے زکات دے دے تو اس کی زکات ادا ہو جائے گی, لیکن شوہر پہ فرض سمجھنا اور شوہر سے مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے, شوہر کی مرضی. عرض یہ کہ ایک صاحب حج پر گئے, ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے, ایک کی عمر 7 سال ہے اور دوسری کی عمر 9 سال ہے, کیا ان بچوں کا حج ہو گیا؟ علماء نے فرمایا ہے کہ چھوٹے بچے کا حج والدین کے ذمے ہے, ضائع نہیں ہے, چھوٹے بچے کو حج پہ لے جا سکتے ہیں, اور اس نے جو حج کر لیا یہ ثواب اس کے والدین کے لیے ہے, یہ بچہ جب بالغ ہو جائے گا اس پہ حج فرض ہے, بعد میں دوبارہ حج کرنا ہے, البتہ چھوٹے بچے کی عبادت وہ والدین کے لیے اجر ہے. ہم عاجز و فقیروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں سن 2000 میں بچپن کا حج نصیب کیا, اور اس وقت حضرت والد صاحب نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو, کیونکہ میں چھوٹا تھا, کم عمر تھی. فرمایا کہ یہ جتنے بچوں کی عبادتیں ہیں یہ سب والدین کے ذمے پہ ہیں. کتنی پیاری بات ہے جی, اللہ تعالیٰ قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ول أمورنا خيارنا, ولا تول أمورنا شرارنا, وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. حضرت مولانا مستفید الرحمن صاحب سولجر بازار والے جو انتقال فرما گئے, حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھی بھی تھے, دوست بھی تھے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.